الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته کفار مکہ اور مشرکین مکہ حق تعالی شانہ کی وجود حق تعالی شانہ کی توحید اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر دلائل کے انبار ہونے کے باوجود نہ حق تعالی شانہ کے وجود اور توحید کے قائل ہونے کے لیے تیار تھے نہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو قبول کرنے کے لیے تیار تھے. ضد تھی, ہٹ دھرمی تھی, عناد تھا, حسد کے شکار تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف پہنچتی تھی. حق تعالی شانہ مختلف طریقے سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی فرماتے تھے. یہاں پر بھی حق تعالی شانہ یہ ارشاد فرماتے ہیں فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین. یہ ضدی ہیں, ہٹ دھرم ہیں, معاند ہیں, حق جاننے کے باوجود قبول نہیں کر رہے ہیں. ان کے پیچھے اپنا وقت ضائع نہ کیجیے, آپ انتظار کیجیے اس دن کا جس دن آسمان کھلا دھواں لائے گا. یعنی آپ اس دن کا انتظار کیجئے جس دن زمین اور آسمان کے درمیان ایسا دھواں نظر آئے گا جو بالکل کھلا ہوا ہوگا, بالکل ظاہر ہوگا, سب کو آنکھوں سے نظر آ رہا ہوگا. یغش الناس, یہ دھواں لوگوں کو گھیر لے گا, لوگوں پر چھا جائے گا, لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا, ایک شخص کو بھی نہیں چھوڑے گا. ہر عذاب العلیم, یہ دردناک عذاب ہے جو مستقبل میں آنے والا ہے. حق تعالی شانہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیات نازل فرما کر مستقبل میں کفار مکہ اور مشرکین مکہ پر ایک آنے والے عذاب کی پیشن گوئی کی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی رائے ہے, اور یہ پیشن گوئی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی میں پوری ہو گئی. کفار مکہ مشرکین مکہ کی شرارتوں سے تنگ آ کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا فرمائی، اللہم سبحان قسم یوسف، اے اللہ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر میں رہنے والوں پر 7 سال تک قحط سالی رہی، فیمن رہا، ڈراؤٹ رہا، بارش نہیں ہوئی، کھیتی میں کوئی غلہ پیدا نہیں ہوا، تو اے اللہ اسی طرح مکہ مکرمہ اور مدینہ مکہ مکرمہ میں رہنے والے کفار اور مشرکین کو بھی 7 سال کے فاقے میں مبتلا کر دے. حتی اللہ شانہ نے یہ دعا قبول فرمائی، بارش روک لی، تو بارش کے رکنے کے نتیجے میں مکہ مکرمہ کے ارد گرد جن علاقوں میں کچھ تھوڑے بہت غلے ہوتے تھے وہاں غلے کی پیداوار بند ہو گئی، اور انہی دنوں حق تعالی شانہ نے حضرت ثمامہ ابن اوسال رضی اللہ تعالی عنہ کو مشرف بہ اسلام فرمایا، اور یہ قبیلے بنو حنیفہ کے سردار تھے جو یمامہ میں رہتے تھے، اور یہ مشرف بہ اسلام ہوئے، عمرہ کرنے کے لیے گئے، وہاں مشرکین نے ان کے ساتھ طنز و طعنے کا معاملہ کیا، جس کے نتیجے میں یہ ناراض ہوئے، اور ناراض ہو کر انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اجازت نہیں دیں گے، حکم نہیں فرمائیں گے، اس وقت تک اب یمامہ سے ایک دانہ بھی تمہارے پاس نہیں آئے گا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بدعا فرمائی تھی کہ اے اللہ مکہ مکرمہ والوں کو فاقے میں مبتلا فرما دے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر کے لوگ فاقے میں مبتلا ہو گئے تھے، وہ دعا قبول ہوئی، اور دعا کی قبولیت اس طرح ظاہر ہوئی کہ بارش رک گئی، اور یمامہ جو غلے کی ایک بہت بڑی منڈی تھی، ایک بہت بڑا سوق تھا، بہت بڑا بازار تھا، وہاں کے سردار کو ان سے ناراضگی ہو گئی اور اس نے غلہ روک دیا وہاں سے. حالت یہ ہو گئی کہ مشرکین مکہ بھوک کی تنگی کی وجہ سے ہڈیوں کو ابال ابال کر اس کو چوستے تھے، پانی پیتے تھے، چمڑوں کو ابال ابال کر کھاتے تھے، اور بڑی پریشانی سے دو چار ہو رہے تھے، اور ایسی ان میں شکستگی آ گئی، نرمی آ گئی، کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کرنے لگے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعاؤں کی بھی درخواست کرنے لگے اور سفارش کی بھی درخواست کرنے لگے. حق تعالی شانہ سے دعا کیجئے کہ بارش برسے، اور ثمامہ ابن اوسال رضی اللہ تعالی عنہ سے ہم سفارش چاہتے ہیں کہ آپ ان کو حکم فرما دیں، ان کو اجازت دے دیں کہ وہ غلہ ہماری طرف بھیجا کرے. اور ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جو اب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ایک وفد کو لے کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئے، اور مدینہ منورہ آ کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی اور قرابت داری کا اور رشتہ داری کا واسطہ دیا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ کچھ کیجیے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہرحال رحمت للعالمین تھے، دیکھ کر اخلاق کو اور آپ کے الطاف کو غیر بھی کہتے ہیں تم ہو رحمت للعالمین. اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، دعا کے نتیجے میں فوراً بارش ہوئی، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ثمامہ ابن اوسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا، یمامہ سے غلہ جاری ہوا، اور یمامہ سے غلہ جاری ہوا، بارش، یمامہ سے غلہ کا جاری ہونا، ان دونوں کے نتیجے میں ان کی بھوک ختم ہوئی اور انہیں مہلت ملی. تفسیر روح المعانی میں ایک روایت ہے جس سے پتا یہ چلتا ہے کہ خود حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ اگر یہ مصیبت ہم سے ٹل جاتی ہے تو ہم ضرور بھی ضرور ایمان لے آئیں گے, ایمان کا بھی وعدہ کیا. مگر مصیبت ٹلی کہ وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے. یہ کفار کا وتیرہ رہا ہے کہ جب بھی وہ حق تعالی شانہ کی پکڑ میں آتے ہیں تو رجوع کرتے ہیں, روتے ہیں, دھوتے ہیں, پچھلی کوتاہیوں کی معافی چاہتے ہیں, اپنے آپ کو قصوروار ٹھہراتے ہیں, اور آئندہ اس قسم کے قصور دوبارہ نہ ہو اس کا وعدہ بھی کرتے ہیں, عہد بھی کرتے ہیں. مگر یہ دفول وقتی کے طور پر ہوتا ہے کہ وقتی طور پر کسی طرح وعدے کر کے اس مصیبت کو ہٹائیں, اندر ارادہ یہی ہوتا ہے کہ ہم تو جیسے پہلے تھے ویسے ہی رہیں گے, اس وقت جیسے ہیں ویسے ہی رہیں گے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر بنا کر بھیجے گئے فرعونیوں کی طرف, حق تعالی شانہ کی طرف سے عذاب پر عذاب آیا, تو انہوں نے بھی یہ کہا لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک ولنرسلن معک بنی اسرائیل. لئن کشفت عنا الرجز, اگر حق تعالی شانہ سے درخواست کر کے آپ یہ عذاب ہم سے ٹلوا دے تو ہم ضرور بھی ضرور آپ کی نبوت کو تسلیم کر کے آپ پر ایمان لے آئیں گے. اور آپ جو یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ بنو اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دیجیے, ولن ارسلن معک بنی اسرائیل, ہم ضرور بھی ضرور بنو اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیجیں گے. فلما کشفنا عنہم الرجز الى اجل هم بالغوه اذا هم ينكثون. مگر جیسے ہی ہم مصیبت کو ہٹاتے ہیں تو یہ ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے کو توڑ دیتے ہیں. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, جب یہ کشتیوں میں سوار ہو کر سمندر کا سفر کرتے ہیں اور کشتی موجوں کے تلاتوں میں پھنس جاتی ہے تو یہ ہمیں پکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ, اگر آپ نے ہمیں اس سے نجات دے دی تو ہم شکر گزار رہیں گے اور آپ ہی کی عبادت کریں گے, اب آپ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے. فلما نجاهم من فلما نجاهم من البر اذا هم يشركون, مگر انہیں جب نجات مل جاتی ہے تو پھر یہ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں. یہ ان کا وتیرہ دنیا میں بھی رہتا ہے اور یہی ان کا وتیرہ موت کے وقت بھی ہوگا, یہی ان کا وتیرہ قیامت کے دن بھی ہوگا, یہی ان کا وتیرہ جہنم میں پھینکے جانے کے وقت بھی ہوگا, اور یہی ان کا وتیرہ جہنم میں پھینکے جانے کے بعد بھی ہوگا. فرق صرف اتنا ہے کہ دنیا میں جب دفول وقتی کے طور پر حق تعالی شانہ کی بارگاہ میں یہ درخواست کرتے ہیں یا نبی کے پاس جا کر درخواست کرتے ہیں کہ اگر حق تعالی شانہ اس عذاب سے ہمیں نجات دے دے تو ہم مومن ہو جائیں گے, تو حق تعالی شانہ اتمام حجت کے طور پر ایک دلیل اور برہان کو قائم کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے اس عذاب کو ہٹا دیتے ہیں تاکہ وہ قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکے کہ ہم تو کہہ رہے تھے کہ اگر اس مصیبت سے ہمیں نجات مل جاتی تو ہم ایمان لے آتے, یا ہے کہ حق تعالی شانہ قیامت کے دن یہ حجت پیش کر سکے کہ دیکھو تم ایمان نہیں لائے تھے, ہمارا عذاب آیا, تم نے درخواست پیش کی, ہم نے عذاب ہٹا دیا, پھر بھی تم ایمان نہیں لائے, اس کے بعد پھر دوسری مرتبہ عذاب آیا, تم نے پھر درخواست پیش کی کہ اگر عذاب ہٹ گیا تو ہم ایمان قبول کریں گے, تو ہم نے پھر عذاب ہٹا دیا. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ عذاب کو دیکھ کر ایمان لانا چاہیے تھا اور ایمان قبول کر کے اللہ کی بارگاہ میں کہنا چاہیے تھا کہ اللہ ہم ایمان لے آئے, آپ عذاب کو ہٹا دیجئے, مگر تم نے شرط لگائی کہ اگر عذاب ہٹا دیا گیا تو ہم ایمان لے آئیں گے. پھر بھی ہمارا حلم دیکھیے کہ ہم نے عذاب کو ہٹایا, عذاب کو ہٹا کر تمہیں موقع دیا, اس کے باوجود بھی تم ایمان نہ لائے. تو دنیا میں جب ان پر مصیبت آتی ہے اور حق تعالی شانہ کی طرف رجوع کرتے ہیں
تو عموماً ہوتا یہ ہے کہ اس دفع الوقت کو قبول کر لیا جاتا ہے اس وجہ سے نہیں کہ حق تعالی شانہ کو دھوکہ دینے میں یہ لوگ کامیاب ہو گئے, اس لیے نہیں, اس لیے کہ حق تعالی شانہ حجت کا اتمام کرنا چاہتے ہیں. مگر موت کے وقت جب اسی دفع الوقت کا سہارا لینے کی کوشش کریں گے تو ان کی سنوائی نہیں ہوگی, قیامت کے دن سنوائی نہیں ہوگی, جہنم میں پھینکے جانے کے وقت سنوائی نہیں ہوگی, جہنم میں ڈالے جانے کے وقت سنوائی نہیں ہوگی, موت کے وقت کہیں گے رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت, اے میرے پروردگار آپ مجھے واپس دنیا میں لوٹا دیجئے, اے میرے رب ارجعون دنیا میں دوبارہ لوٹا دیجئے, لعلی اعمل صالحا میں اب دنیا میں جا کر اچھے اچھے اعمال کروں گا, تو اس وقت کیا کہا جائے گا, موقع دیا جائے گا, نہیں کل ہرگز نہیں, انہا کلمت ہوا قائلہا, یہ تو ایک بات ہے جو تو بنا رہا ہے, اگر میں دنیا میں تجھے دوبارہ بھیجوں اور تیری موت کو مؤخر کر دوں تو وہی کرے گا جو پہلے کرتا تھا, وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین, اے میرے پروردگار آپ مجھے مہلت دیجیے, کچھ اور وقت مجھے دنیا میں دے دیجیے, فاصدق میں خوب صدقہ کروں گا, واکن من الصالحین اور میں نیک بن کر کے رہوں گا. حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها, موت کا وقت آ جاتا ہے پھر یہ دفع الوقت سے کام نہیں چلے گا, قیامت کے دن کہے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجینا نعمل صالحا انا موقنون, ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم, کاش کہ آپ دیکھ لیتے جبکہ مجرم حق تعالی شانہ کے سامنے اپنے سر جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے مجرم بن کر, اور کہہ رہے ہوں گے کہ ربنا ابصرنا, یہ ہمارے پروردگار اب تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا, وسمعنا کانوں سے سب کچھ سن لیا, فرجعنا ہمیں دنیا میں واپس لوٹا دیجئے, ایک موقع دیجئے, نعمل صالحا انا موقنون, اب تو ہمیں یقین آ گیا ہے دنیا میں بھیج دیجئے تاکہ ہم اچھے اعمال کر کے آئیں, مگر موقع نہیں دیا جائے گا, اس لیے کہ دنیا سے جانے کے بعد یہ دفع الوقت کام نہیں آئے گی. ولو ترى اذ وقفوا على النار, جب انہیں جہنم کے کنارے پر کھڑا دیا جائے گا جہنم میں پھینکے جانے کے لیے, ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين, کاش کہ ہمیں دنیا میں دوبارہ لوٹایا جاتا, ہم ہمارے پروردگار کی تکذیب نہیں کریں گے, ہمارے پروردگار نے جو کچھ بھیجا اس کی تکذیب نہیں کریں گے اور ہم پکے مومن بن کر زندگی گزاریں گے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ نہیں, ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه, ہم جانتے ہیں یہ فطرت ہی بگڑی ہوئی ہے, اگر یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی ان کو دوبارہ موقع دیا جائے اور دنیا میں بھیجا جائے تو دنیا میں جا کر وہی کام کریں گے جو پہلے کرتے تھے. ربنا غلبت علینا شکوتنا وکنا قوما ضالین, جہنم میں بھیجے جانے کے بعد بھی وہ یہی کہیں گے, ربنا اخرجنا منہا, یہ ہمارے پروردگار آپ ہمیں جہنم سے نکال دیجئے, دنیا میں دوبارہ بھیجئے, فإن عدنا فإنا ظالمون, اب اگر دنیا میں جا کر کے ہم نے وہی کام کیے جو پہلے کر کے آئے ہیں تو پھر واقعی ہم ظالم ہیں اور ہم قصوروار ہیں, اس کے بعد آپ ہمیں ضرور سزا دیجئے مگر ایک چانس تو دیجئے, آپ دیکھیے ہمیں چانس دے کر کہ ہم کیسے اچھے اچھے کارنامے انجام دیتے ہیں. قال اخسؤوا فیها ولا تکلمون, اس میں ذلیل ہو کر پڑے رہو, مجھ سے اب بات مت کرو. تو یہ کافروں کا وتیرہ ہے, یہ کافروں کا وتیرہ ہے کہ جب بھی مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں تو حق تعالی شانہ اور حق تعالی شانہ کے پیغمبر کے پاس آ کر بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں, اور جہاں مصیبت ٹل جاتی ہے پھر ویسے کے ویسے. تو حق تعالی شانہ نے یہاں پر بھی پیشن گوئی فرمائی کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کے ساتھ شرارت کا معاملہ کرتے ہیں, براہین اور دلائل کے ان کے سامنے واضح ہو جانے کے بعد بھی حق تعالی شانہ کی توحید کو قبول نہیں کرتے، آپ کی رسالت کو قبول نہیں کرتے، آپ بہت زیادہ کاوش میں مت پڑیے، آپ ان پر محنت کیجیے جو باصلاحیت ہے، جو طالب بن کر آپ کے پاس آتے ہیں، ان کی بہت زیادہ فکر نہ کیجیے، ان پر ایک عذاب آنے والا ہے، ایک مصیبت آنے والی ہے، بھوک کی شدت کی وجہ سے انہیں زمین اور آسمان کے درمیان دھواں نظر آئے گا، خشک سالی کی وجہ سے جب ہوا چلے گی تو غبار اڑے گا، اور یہ دردناک عذاب ہوگا، اس وقت یہ اپنی عادت کے مطابق حق تعالی شانہ سے دعا کریں گے، ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، یہ ہمارے پروردگار آپ ہم سے عذاب کو ہٹا لیجیے، عذاب کو دور کر دیجیے، انا مؤمنون، ہم ایمان لانے والے ہی ہیں، اب تو ایمان قبول کر ہی لیں گے، اب تو ہم نے دیکھ لیا، انا لہم الذکرا، حق تعالی شانہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس عذاب کے آنے سے اور اس عذاب کو دیکھ لینے سے ان کے لیے نصیحت کہاں ہوگی، یعنی اللہ کی طرف سے یہ جو ایک پکڑ آئی، قحط، بھوک، فاقہ، کبھی زلزلہ آتا ہے، کبھی سیلاب آتا ہے، کبھی سونامی، یہ جو پکڑ آتی ہے حق تعالی شانہ کی طرف سے، تو جب پکڑ آتی ہے تو گناہ کرنے والے لوگ، اللہ کی نافرمانی کرنے والے لوگ اللہ کی طرف رجوع کر دیں گے، اللہ بچا لیجیے ہم توبہ کر دیں، ایروپلین میں سفر ہو رہا ہے اور ذرا ایروپلین ہلنے لگتا ہے تو اللہ کی طرف رجوع، یہ اللہ بچا لیجیے، یہ اللہ بچا لیجیے، اب کوئی گناہ نہیں کریں گے، اور ذرا ایروپلین اپنی پٹڑی پہ آ گیا تو وہی فلم دیکھنے میں مشغول ہوگی، تو حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جن کی فطرتیں مسخ ہو چکی ہیں، یہ دفع الوقتی کے طور پر حق تعالی شانہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ اب تو ہم بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، اس مصیبت سے ہمیں نجات ادا کیجیے، اللہ لہم الذکرا، ان کے لیے اس مصیبت سے نصیحت کہاں ہوگی، اس مصیبت اور اس تکلیف کی وجہ سے یہ نصیحت حاصل کریں گے، اور نصیحت حاصل کر کے ایمان لے آئیں گے، ایسا ممکن نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو مصیبت آئی ہے جس کی وجہ سے اس وقت یہ ہماری بارگاہ میں رجوع کر کے ہم سے معافی مانگ رہے ہیں، یہ مصیبت تو ایسی ہے کہ اس میں تو یہ ہزاروں تعویلیں کر سکتے ہیں، کہ تو زمین کی پلیٹوں کے ہٹ جانے کی وجہ سے زلزلہ آیا ہے، زمین میں معدنیات ہے، اس میں کچھ گیس بھر جاتی ہے جس کی وجہ سے زمین ہل گئی ہے، یہ کس نے کہا کہ ہمارے بے نمازی ہونے کی وجہ سے، ہمارے زنا کرنے کی وجہ سے، ہمارے شراب پینے کی وجہ سے یہ مصیبت آئی ہے؟ اسلامی ملکوں میں جب زلزلے آتے ہیں اور دیندار لوگ عوام الناس کو حق تعالی شانہ کی طرف رجوع کرنے کی تلقین کرتے ہیں تو حکومت متحرک ہو جاتی ہے، حکومت متحرک ہو جاتی ہے، حکومت کو یہ فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ اگر ہمارے ملک میں بسنے والے باشندوں کا یہ ذہن بن گیا کہ ہمارے ملک میں یہ زلزلے کی مصیبت جو آئی ہے وہ اس وجہ سے آئی ہے کہ ہمارا ملک حق تعالی شانہ کی نافرمانی میں مشغول ہے، تو ہماری کرسی خطرے میں پڑ جائے گی، تو ٹیلی ویژنوں کے اوپر مستقل پروگرام نشر کیے جاتے ہیں اور ان پروگراموں کے ذریعے اس کا سائنٹیفک ایکسپلینیشن دیا جاتا ہے کہ بھائی زلزلہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے نہیں آتا، زلزلہ ان وجوہات کی وجہ سے آتا ہے، انا لہم الذکرا، یہ جو مصیبت آئی ہے فاقہ، اس میں تو بہت تعلیمیں ہو سکتی ہیں، جب بارش ہو جائے گی انہیں گلنا ملنا شروع ہو جائے گا تو یہ کہیں گے کہ بھائی یہ کس نے کہا کہ ہمارے ایمان نہ لانے کی وجہ سے یہ مصیبت آئی تھی، آتی ہے مصیبت، بارش شروع ہو جاتی ہے، یہ تو ہوتا رہتا ہے ایسا، کبھی اس ملک میں کبھی اس ملک میں، اللہ لہم الذکرا، کسی ایسی چیز سے ان کو نصیحت بھی حاصل ہو سکتی ہے جس میں اس قسم کے بہانے اور ایکسکیوزز اور تعویلات تلاش کرنے کے امکانات ہیں، ان کے پاس تو ہم اس سے پہلے ایک ایسی چیز بھیج چکے ہیں کہ جس کے رسول ہونے پر اتنے دلائل ہیں کہ ان دلائل میں سے کسی بھی دلیل میں کوئی تعویل نہیں کر سکتے، اس کے باوجود بھی وہ انکار کر چکے ہیں، انہم ذکر وقت جاءہم رسول مبین, ان کے پاس ایک کھلم کھلا رسول آ چکا ہے, ان کے پاس ایک ایسا رسول آ چکا ہے کہ جس کی شان بالکل ظاہر و باہر ہے, جس کی نبوت بالکل ظاہر و باہر, اس کی ایک ایک نقل و حرکت اس کی نبوت پر دلیل ہے, اس کی ناک اس کی نبوت پر دلیل ہے, اس کی آنکھیں اس کی نبوت پر دلیل ہے, اس کے کان اس کی نبوت پر دلیل ہے, اس کی خلقات اور اس کی اخلاق, اس کی صورت اس کی سیرت دونوں نبوت پر دلیل. تو یہ زندہ دلیل جو شب و روز ان میں چل پھر رہی ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں حق تعالی شانہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا, اور یہ ایسی دلیل ہے کہ جس دلیل میں کسی قسم کی تعویل ممکن نہیں, اس کے باوجود بھی وہ اس دلیل کا انکار کرتے ہیں. تو پھر یہ جو قحط ہماری طرف سے آیا ہے اس میں 50 تعویلات تلاش کی جا سکتی ہے, تو اس سے یہ لوگ نصیحت حاصل کریں گے اور یہ کہہ رہے کہ انا مومنون ایمان لائیں گے, نہیں ایسا ہونے والا نہیں. انا لہم الذکرہ, انہیں اس قحط سے نصیحت حاصل ہوگی نہیں حاصل ہوگی, اس میں تو تعویلات کی بہت گنجائش ہے. وقت جاؤ رسول مبین, ان کے سامنے تو ایک ظاہر و باہر شان والا رسول آیا ہے, یا یہ کہ ان کے سامنے ایک ایسا رسول آیا ہے جو کھول کھول کر حق تعالی شانہ کی توحید کے دلائل کو بیان کرتا ہے, جو کھول کھول کر اپنی رسالت کے دلائل کو بیان کرتا ہے, جو کھول کھول کر قرآن مجید کے اللہ کا کلام ہونے کے دلائل کو بیان کرتا ہے, جو معجزات لے کر آیا ہے, جو آیات لے کر آیا ہے, جو نشانیاں لے کر آیا ہے, مگر پھر بھی سمت تولو عن ہو, پھر بھی انہوں نے تو اس سے روگردانی کی ہے, اور روگردانی کر کے تعویل کی کوئی گنجائش نہیں تھی, اس کے باوجود بھی انہوں نے سوچے چھوڑے. وقالوا معلم مجنون, اور انہوں نے کہا کہ بھائی یہ معلم نہیں یہ تو معلم ہے, یہ عاقل نہیں یہ تو مجنون ہے, معلم ہے معلم. وقالوا ان ھذا الا افکن افتراہ, بھائی یہ جو قرآن پڑھ پڑھ کے تمہیں سناتا ہے یہ حق تعالی شانہ کا کلام نہیں ہے, یہ ایک جھوٹ ہے جسے اس نے خود گڑھ لیا ہے. جس شخص نے 40 تک اپنی زبان پر جھوٹ کو آنے نہیں دیا, اور جس کو یہی لوگ کہتے تھے کہ صادق اور امین ہے, اور جب وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ اعلیٰ درجے کی عقل مندی تھی کہ آپ ان کے سامنے سب سے پہلی مرتبہ جب خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ نے سب سے پہلا سوال یہ پوچھا کہ حل وجد تمہیں صادقاً ام کاذباً, بھائی مجھے یہ بتاؤ کہ 40 میں تم نے زندگی گزار چکا ہوں, تم نے مجھے صاحب صدق پایا یا صاحب کذب, سچا پایا یا جھوٹا, ذرا مجھے پہلے یہ بتاؤ. فقط لبثت فیکم عمرا من قبل, میں کہیں باہر سے آج ہی آگے کے نبوت کا دعویٰ نہیں کر رہا ہوں, میں تم نے 40 تک رہا ہوں, تم نے مجھے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا؟ تو انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جربنا کا مرارن, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی زندگی کا خوب تجربہ کیا, ایک مرتبہ نہیں درجنوں مرتبہ, جربنا کا مرارن, وما وجدنا فیک الا صدقا, ہم نے سچائی کے سوا آپ میں کوئی چیز دیکھی ہی نہیں, آپ سچائی کے مجسمے, سر سے پیر تک سچائی ہی سچائی, آپ کی زبان پر کبھی بھی جھوٹ نہیں آیا, اور سچائی اور امانت داری پر اتنا زیادہ یقین اور اعتماد تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت کے دعوے کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مذہب جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مذہبی تناؤ کی بنیاد پر دشمن ہو گئے تھے, انہیں بھی آپ کی سچائی اور امانت داری پر اتنا زیادہ اعتماد تھا کہ مکی زندگی کے 13 میں بڑے بڑے دشمنی کے واقعات پیش آئے, مگر اپنی چیزیں بطور امانت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رکھتے تھے. اسی لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکی زندگی کے 13 کے بعد ہجرت کا حق تعالی شانہ کے حکم سے ارادہ فرمایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا کہ تم پیچھے رہو اور یہ ساری امانتیں جو ہیں میں امانتیں واپس کر کے تو جا نہیں سکتا, اگر امانتیں واپس کرتا ہوں تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ میں جا رہا ہوں, تو
کہ میں جا رہا ہوں, یہ فنا کی امانت ہے, 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 واپس کر کے آنا.
اتنی سچائی, مگر اس میں بھی انہوں نے سوچا چھوڑا. وہ قالوا ھذا افکن ان ھذا الا افکن افترا, یہ جھوٹ ہے جسے یہ خود گھڑ رہا ہے, اور امی ہے تو خود کیسے گھڑ لیتا ہے. وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ, کچھ یہودی جن کو اہل کتاب, جن کو سماوی کتب سے مناسبت ہے, وہ اس کا تعاون کر رہے ہیں. یہودیوں کا ٹولہ ہے جو اس کا تعاون کر رہا ہے. وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ, اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو پچھلوں کی کہانی آئے. یہ جو حضرت ابراہیم کا قصہ سناتا ہے, موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سناتا ہے, عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ سناتا ہے, یہ پہلوں کی کہانیاں ہیں. وقالوا اساطیر الاولین اکتتبہا, اس نے ادھر ادھر شام جب تجارت کے لیے جاتا تھا تو وہاں اہل کتاب کے پادریوں کی صحبت میں بیٹھ کر نوٹ کر لیا ہے, نوٹ کر لیا ہے. وہ یہ تولا علیہ بکرتا واشیا, اور یہ صبح شام, اس لیے کہ شروع میں دستور یہ تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین دو مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں حاضری دیتے تھے صبح و شام, اور اس دن جو آیات نازل ہوتی تھی وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں پڑھ کر سنائی جاتی تھی اور لکھوائی جاتی تھی. تو کہا یہ صبح و شام جو لکھنے لکھانے کا سلسلہ ہے, یہ وہی شام سے جو نوٹ کر کے لایا ہے وہی ہے. اور کبھی کبھی کہتے تھے کہ یہ بنو ثقیف کا رومی غلام عداس جو طائف میں رہتا ہے, یہ جو بار بار اس کے پاس آتا رہتا ہے, تو یہ چونکہ نصرانی ہے اور اسے انجیل سے تھوڑی بہت مناسبت ہے, تو یہ آ کر تھوڑا بہت سکھا کے چلا جاتا ہے, اور جب یہ چلا جاتا ہے تو یہ اسے قرآن کی شکل میں پیش کرتے ہیں. معلم, یہ معلم کا, یہ تو معلم ہے, اسے تو خود دوسرے لوگ سکھاتے ہیں اور دوسرے پٹی پڑھاتے ہیں, اس طرح یہ اشارہ چلتا ہے. وقالوا معلم, اب بھائی وہ لوگ تو عربی تھے, عربی زبان سے واقف تھے, وہ دیکھتے تھے کہ اس میں فصاحت, اس میں بلاغت, اس میں جو حکمت ہے, اس میں جو علم ہے, اس میں جو رموز ہے, اس میں جو اسرار ہے, اس میں جو ماں قبل کی امتوں کے واقعات ہیں, اتنی تفصیل کے ساتھ اور جامعیت کے ساتھ کہ جو تورات اور انجیل وغیرہ میں نہیں, اس میں جو امور غیبیہ کی خبریں ہیں جو کہیں سننے میں نہیں آتی, سب سمجھتے تھے کہ یہ کسی رومی غلام کی سکھائی ہوئی چیز نہیں ہے, یہ کسی یہودی کمیٹی کی تشکیل دی ہوئی کتاب نہیں ہے, یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے ذہن کی اختراع نہیں ہے. وہ جانتے تھے کہ یہ حق تعالی شانہ کا کلام, مگر پھر بھی سوچا چھوڑا کہ معلم, یہ تو معلم ہے. اور پھر یہ کہتے تھے کہ یہ صرف معلم نہیں, مجنون بھی ہے, یہ مجنون بھی ہے, یہ پاگل بھی ہے. کیوں بھائی؟ یہ مجنون اس لیے ہے کہ یہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد ایک دوسری زندگی ہے. ویقول الانسان اذا ما مت لسوف اخرج حیا, جب میں مر جاؤں گا تو دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا قیامت کے دن. یہ پاگل بنے کی بات ہے. وضرب لنا مثلا ونسی خلقا قال من يحيي العظام وهي رميم, ایک آیا کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بوسیدہ پرانی ہڈی لے کر اور اس ہڈی کو یوں مسلا اور مسل کر اسے آئینہ بنایا, اور اس نے یہ کہا کہ میں یحیی العظام وهي رمیم, ان ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کون کرے گا جبکہ یہ اس طرح بوسیدہ ہو گئی ہے اور بالکل آٹے کی شکل اختیار کر چکی ہے. یہ تو پاگل ہے, پاگل. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل اس لیے بھی کہتے تھے کہ وہ 360 معبودوں کی عبادت کرتے تھے, کوئی بارش برسانے والا, کوئی بارش روکنے والا, کوئی بچے دینے والا, کوئی بچیاں دینے والا, کوئی روزی دینے والا. تو وہ کہتے تھے کہ یہ پاگل پناہ ہی تو ہے, اجعل الآلہۃ الہ واحدا ان ھذا لشیء عجاب, اتنے سارے معبود جو اتنے سارے کاموں میں مشغول ہیں, یہ کہتا ہے کہ ایک ہی ہے. تو اس طرح کے شوشے چھوڑتے تھے. تو حق تعالی شانہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک ایسا نبی ہم نے بھیجا جس کی شخصیت ظاہر و باہر، جس کی نبوت ظاہر و باہر، جو خود ایک مستقل دلیل، جس کا چہرہ دلیل، جس کی صورت دلیل، جس کی سیرت دلیل، اس کی ایک ایک نقل و حرکت دلیل، اس کی رفتار، اس کی گفتار، اور پھر جن چیزوں کو یہ بیان کرتا ہے، قرآن مجید کی آیات پڑھتا ہے، اتنی فصاحت اور بلاغت سے بھری ہوئی آیتیں، جس کے بارے میں قرآن مجید یہ اعلان کرتا ہے کہ اگر تمہیں شک ہے کہ یہ کسی انسان نے بنایا ہے تو اس جیسی ایک آیت بنا کر لاؤ. آیات قرآن مجید کی پڑھ پڑھ کر سناتا ہے، اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ حکمت کی موتی، عام انسان اس طرح کی باتیں نہیں کر سکتا. پھر معجزات، پتھر بولتے ہیں، درخت بولتے ہیں، چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، اس کے باوجود یہ اس میں شوشے نکالتے ہیں. تو اگر یہ جو مصیبت ٹلا دی گئی، یہ مصیبت جو آئی ہے جس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں یا کہیں گے کہ اللہ کی طرف سے پکڑ ہے، اے اللہ اگر آپ اس کو ہٹا دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے، ہم جیسے ہی ہٹائیں گے تو یہ جیسے تھے ویسے ہی ہو جائیں گے، اس لیے کہ اس میں تو تاویل کی بہت گنجائش ہے. یہ کہیں گے کہ بھئی یہ تو ایک نیچر ہے، زلزلہ آتا ہے چلا جاتا ہے، سونامی آتا ہے چلا جاتا ہے، اس میں اتفاق یہ کس نے کہا کہ گناہوں کی وجہ سے آتا ہے. ان کاشف العذاب قلیلا، مگر اتمام حجت کے لیے ہم تھوڑی دیر کے لیے عذاب کو ہٹا دیتے ہیں. ان کاشف العذاب قلیلا، ہم تھوڑی دیر کے لیے عذاب کو ہٹا دیتے ہیں. انکم عائدون، مگر سن لو کہ تم دوبارہ وہی غلطی کریں گے، دوبارہ انہی جرائم کے مرتکب ہوں گے. اب یہ انا کاشف العذاب قلیلا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے عذاب کو ہٹا دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ 2 سال کے لیے ہٹا دیتے ہیں، پھر اسی دنیا میں دوبارہ پکڑ جائے گی. اور اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ چلو بھائی، تم بہت روتے دھوتے ہیں کہ ہمیں موقع دیجیے، اس مصیبت کو ہٹائیے، ہم ایمان لے آئیں گے، تو پھر ہم اب تمہاری موت تک ہی اس کو ہٹا دیتے ہیں، اور موت تک چانس دیتے ہیں تاکہ قیامت کے دن برابر تمہاری پکڑ ہو سکے. انا کاشف العذاب قلیلا، قلیلا سے مراد موت تک، کہ موت تک ہی ہم اس عذاب کو ہٹائے دیتے ہیں، مگر ہم ابھی سے کہہ رہے ہیں کہ انکم عائدون، تم وہی کفر کریں گے، وہی شرک کریں گے. مگر یاد رکھو، یاد رکھو کہ تمہارے اس کفر اور تمہارے اس شرک کے جرم کا بدلہ ہم ضرور لیں گے. انا منتقمون، ہم ضرور بدلہ لیں گے، ضرور پکڑ کریں گے. اور اس وقت یہ آہو جاری کر رہے ہیں کہ اللہ عذاب کو ہٹا دے، اگر تو عذاب کو ہٹا دے گا ہم ایمان لے آئیں گے. یہ جو دھوکہ دے رہے ہیں اس وقت، اس کا بھی انتقام لیں گے. کب؟ یوم نبطش البطشۃ الکبرا، یوم نبطش البطشۃ الکبرا، جس دن ہم بڑی پکڑ کریں گے، بڑی پکڑ. یہ دنیا کی ساری پکڑیں جو ہے یہ چھوٹی چھوٹی ہیں. کبھی کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کبھی کسی کو کینسر ہو جاتا ہے، کبھی کوئی فاقے میں مبتلا ہو جاتا ہے، کبھی کسی کے گھر میں چوری ہو جاتی ہے، کبھی کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کبھی کوئی کسی مقدمے میں پھنس جاتا ہے، کبھی جیل میں بیٹھ جاتا ہے، کبھی ذلیل ہو جاتا ہے، کبھی نوکری چھوٹ جاتی ہے، کبھی دیوالیہ نکل جاتا ہے. یہ دنیا کی جتنی مصیبتیں ہیں یہ چھوٹی چھوٹی مصیبتیں، یہ مصیبتیں اگر رہی تب بھی زندگی ختم ہو جائے گی، اور یہ مصیبتیں ٹلی تب بھی زندگی ختم ہو جائے گی. مرنے کے بعد جو بڑی مصیبت شروع ہونے والی ہے وہ مصیبت کبھی ختم نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی. ابھی تو گھبراتے ہیں، ابھی تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے. ابھی جب دنیا میں کوئی مصیبت آتی ہے، کینسر میں مبتلا ہوتا ہے، تو کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، صبر کر لیتے ہیں، 1 مہینے 2 مہینے 4 مہینے کے بعد جب انتقال ہوگا تو مصیبت سے نجات مل جائے گی. ابھی تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. مرنے کے بعد کی زندگی میں اگر چین نہ ملا میرے بھائیوں تو کہاں جائیں گے. اس لیے حق تعالی شانہ کی طرف سے جب دنیا میں کوئی چھوٹی موٹی پکڑ آتی ہے، پکڑ تو جس پر پکڑ آئی ہے اس کو تو یہی سوچنا چاہیے کہ یہ میرے گناہوں کی وجہ سے. دیکھو، دیکھنے والوں کو یہ نہیں سوچنا چاہیے. اگر ان پر کوئی پکڑ آئی ہے تو ہمیں یہ زیب نہیں دیتی بات کہ ہم یہ کہیں کہ اس نے کوئی نہ کوئی غلط کام کیا ہوگا جس کی وجہ سے پکڑ میں آیا ہے. یہ اگر مصیبت میں پڑ جائے تو ہمارے لیے مناسب نہیں کہ ہماری زبان پر یہ بات آئے کہ اس کی گناہوں کی وجہ سے اس کی پکڑ ہوئی ہے. ممکن ہے کہ حق تعالی شانہ اس کے درجات کی بلندی کے لیے اسباب پیدا فرما رہے ہوں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی مصیبتیں آتی تھیں, تکلیفیں آتی تھیں. تو دنیا میں جو مصائب اور تکالیف آتی ہیں یہ ہمیشہ عذاب کی وجہ سے نہیں, اس کی تین شکلیں ہیں. کبھی کبھی حق تعالی شانہ مصیبتیں اس لیے بھیجتے ہیں کہ گناہ معاف ہو. تو اگر گناہ معاف ہو رہے ہیں, دنیا میں عذاب بھیجتے ہیں, صبر کی توفیق دیتے ہیں ایسے شخص کو, وہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے, دعائیں کرتا ہے, گر گراتا ہے, تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو یہ عذاب اس کے لیے رحمت ہے, اس لیے کہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے بچنے کا ذریعہ بن گیا. یہ رحمت ہے, اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتے ہیں, اسی وجہ سے اس پر مصیبت دے دی. دوسری شکل یہ ہے کہ حق تعالیٰ شانہ اس پر مصیبت اس لیے بھیجتے ہیں کہ اس کے نام اعمال میں گناہ ہونا تو نہیں ہے, مگر مصیبت بھیجیں گے, اس مصیبت پر یہ صبر کرے گا, عبادتیں زیادہ کرے گا, اللہ کی طرف رجوع زیادہ کرے گا, تو جنت میں درجے بہت بلند ہو جائیں گے. یہ بھی رحمت ہے. اور تیسری شکل یہ ہے کہ دنیا میں مصیبت اس لیے بھیجتے ہیں کہ حق تعالیٰ شانہ اس بندے سے ناخوش ہیں اور اس کے گناہ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں, اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ آخرت میں اور قبر میں جو عذاب ہونے والا ہے وہ تو ہوگا, اس سے پہلے دنیا ہی سے عذاب شروع ہو گیا ہے. پتا کیسے چلے گا؟ جب کسی پر مصیبت آتی ہے اور وہ مصیبت پر صبر کرتا ہے, صبر کہ اللہ تعالیٰ جس حالت میں رکھے ہم راضی ہیں, مگر اے اللہ عافیت عطا فرما, مگر راضی ہوں آپ جس حالت میں رکھے, تو سمجھو کہ یہ مصیبت نہیں, یہ رحمت ہے, اس کے گناہ معاف ہو رہے ہیں. صبر کی توفیق ملے تو سمجھو کہ گناہ معاف ہو رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے بہت مخصوص بندے ہوتے ہیں, ان پر جب مصیبت آتی ہے تو وہ اپنی مصیبت کو دیکھ کر کسی دوسرے شخص کی بڑی مصیبت کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں, کمپیئر کرتے ہیں, اور حق تعالیٰ شانہ اسے کہتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے یہ چھوٹی مصیبت دی ہے, اگر تو مجھے وہ بڑی مصیبت دیتا تو میرا کیا ہوتا. اب یہ سمجھو کہ اس کے نام یا اعمال میں گناہ ہونا کچھ نہیں ہے, اس کے رفع درجات کے لیے مصیبت آئی ہے. اور تیسری شکل یہ ہے کہ جب مصیبت آتی ہے تو شکوا کرتا ہے, شکایت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہ کہنے کی باتیں کہتا ہے. اس شخص کے بارے میں سمجھو کہ حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے پکڑ میں ہے. تو جب مصیبت آتی ہے کسی پر تو اسے دیکھ کر ہمیں یہ فیصلہ کرنے کا حق نہیں ہے کہ وہ ان تین کیٹیگریز میں سے کس کیٹیگری میں ہے کہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے کسی عذاب میں مبتلا ہوا, یہ ہمیں حق نہیں پہنچتا. مگر جب خود ہمارے اوپر کوئی مصیبت آئے, ہمارے اوپر کوئی تکلیف آئے, ہمارے اوپر کوئی پریشانی آئے, تو ہمیں یہی سوچنا چاہیے کہ یہ میرے گناہوں کی سزا ہے, یہ میری بد اعمالیوں کی سزا ہے, اور حق تعالی شانہ سے توبہ کرنی چاہیے, رجوع کرنا چاہیے, اپنی زندگیوں کا جائزہ لے کر, اپنی زندگی کا جائزہ لے کر زندگی میں جو غلط چیز نظر آئے اس سے توبہ کرنی چاہیے, اور توبہ بھی کرنی چاہیے دفعہ وقتی کے طور پر. میں پکی توبہ کی اللہ جب تک یہ مصیبت ٹل جاتی ہے اس وقت تک بھی اس گناہ سے توبہ کر رہا ہوں, اور مصیبت ٹلنے کے بعد بھی میں اس گناہ سے دور ہی رہوں گا. میرے بھائیو, اگر ہم نے یہ کر لیا تو پھر دنیا میں بھی فائدے میں رہیں گے اور آخرت میں فائدے میں. اور اگر ہم نے دفعہ وقتی کے طور پر اللہ کو دھوکہ دے دیا کہ اللہ اگر آپ مجھے نجات دے دیتے ہیں تو میں اب یہ کروں گا ہی نہیں, ابھی سے میں توبہ کر چکا ہوں, اور جہاں اللہ نے نجات دے دی پھر وہی رفتار بے دنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں کہ انا منتقمون, ہم بدلا لیں گے ضرور بھی ضرور ان بدعمالیوں کا اور اس دھوکہ دہی کا. کب؟ یوم نبتش البطشۃ الکبرا, جس دن ہم بڑی پکڑ فرمائیں گے مرنے کے بعد قیامت کے دن, جب اس پکڑ سے کوئی چھوٹ نہیں سکے گا. تو توبہ کرو, استغفار کرو, اچھے اعمال کرو تاکہ دنیا میں بھی مصیبت آئے ہی نہیں, اور اگر بد عملی کی وجہ سے کسی مصیبت میں ہم شکار ہیں, مصیبت کے شکار ہیں, تو حق تعالیٰ کی طرف رجوع کرو, اور رجوع کر کے دائمی توبہ کرو, پکی توبہ کرو, سچی توبہ کرو, تاکہ دنیا کی مصیبت بھی ٹلے اور یہ بڑی پکڑ سے اللہ تعالیٰ کے ہمیں نجات مل جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.